हालात बुरे
काशाने बसीरत, एक ऐसा मुकम्मल YouTube चैनल जिस पर महरूम बसारत के लिए बिलखुसूस और तमाम अफराद के लिए बिलमूम सैकड़ों की तादाद में इस्लामी कुतुब दस्तियाब हैं। लिहाजा गुजारिश है कि आप अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए काशाना बसीरत को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप इल्म के हुसूल के साथ साथ मजहब अहले बैत की इशात में भी अहम किरदार अदा करते रहें।
हालात बुरे हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है। आज हम आपके लिए किताब इस्लाम और सियासत रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसके मुसन्निफ आयतुल्लाह मिसबा यजदी हैं। तो आइए सुनते हैं इस किताब का पार्ट नंबर 10, पेज नंबर 95 से। मिसाल के तौर पर तकरीरों, मकालों और अखबारों में ये सवाल बयान किया जाता है कि दीन आज़ादी पर मुकदम है या आज़ादी दीन पर मुकदम है, क्या असल आज़ादी है और दीन आज़ादी के ताबा है या असल दीन है और आज़ादी इसके ताबा है। मालूम होता है कि हकीकत में ये सवाल एक इल्मी और दकीक सवाल है और ये समझना वाकयन जज़ाब भी है कि आज़ादी असल है या दीन असल है। इसका दर्क करना बड़ी अहमियत का हासिल है, लेकिन जब हम बहस करते हैं और कहते हैं कि दीन असल है तो जवाब देते हैं कि अगर कोई आज़ाद ना हो तो कोई फिर किस तरह दीन का इंतखाब कर सकता है। लिहाजा इंसान को दीन कबूल करने में आज़ाद होना चाहिए। बस नतीजा ये हुआ कि आज़ादी दीन पर मुकदम है, और जब ये तय हो जाए कि आज़ादी दीन पर मुकदम है तो फिर ये नतीजा भी आसानी से निकल आएगा कि दीन आज़ादी को महदूद नहीं कर सकता, क्योंकि आज़ादी दीन से बालातर है और दीन पर मुकदम होने का हक रखती है। कारायन कराम, जैसा कि आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि ये मुखालता आमेज़ इस्तदलाल ज़ाहिरन तो ठीक दिखाई देता है, क्योंकि अगर कोई इंसान आज़ाद ना हो तो किस तरह दीन को इंतखाब कर सकता है। इसलिए इंसान को आज़ाद होना चाहिए ताकि इस्लाम को दिल से कबूल कर सके। लिहाजा मालूम होता है कि आज़ादी दीन पर मुकदम है और यही असल है, यही दीन को मोतबर बनाती है और बुनियादी तौर पर दीन की इल्लत जूदी है। लिहाजा अपनी पैदा की हुई चीज़ के ज़रिए खुद ख़त्म या महदूद नहीं हो सकती। आखिर में हम ये नतीजा अख़ज़ करते हैं कि हर इंसान का दीनी माहौल बिल्कुल आज़ादी के साथ होगा। बाज़ दूसरे अफराद ये इस्तदलाल करते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो किसी का ग़ुलाम नहीं होता बल्कि आज़ाद होता है, लिहाजा ज़िंदगी में इसको आज़ाद होना चाहिए। इस तरह भी इस्तदलाल करते हैं कि इख्तियार और आज़ाद इरादा रखना एक बहुत अहम चीज़ है। इस बुनियाद पर अगर इंसान इस दुनिया में आए और इसके हाथ पैर मफलूज हो जाएं और ज़बान से गूंगा हो जाए तो इसकी क्या कीमत है। इंसान की कदर कीमत इस वक्त है जब वो आज़ाद हो, जहाँ चाहे जाए, जो करना चाहे इसको अंजाम दे सके, जो चाहे अपनी ज़बान से कहे। और चूँकि इंसान तकवीनी तौर पर आज़ाद खल्क हुआ है तो फिर कानूनी तौर पर भी इंसान को आज़ाद होना चाहिए। ये वही तबीयत गिराना मुगालता है कि जिसमें अस्त यानी है से बायत यानी होना चाहिए का गलत नतीजा निकाला गया है। अगर हम चाहें कि इन तमाम मसाइल को दकीक और जद्दी तरीके से बहस करें तो हमको फ़लसफ़ी और दकीक बहस करने की ज़रूरत पेश आएगी और बहुत जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। जैसा कि हम बयान कर चुके हैं कि अगर हम आज़ादी के बारे में बहस करें तो फिर दसियों तारीफ़ों से तहकीक को बरअसी करनी होगी। इस वजह से मसादिक के सिलसिले में ही बहस करना मुनासिब है। और आज़ादी का नारा लगाने वाले अफराद से कहें कि अगर कोई शख्स तुम्हारे मुंह पर एक ज़ोरदार तमाचा लगाकर कहे मैं आज़ाद हूँ तो क्या ये सही है? ज़ाहिर सी बात है कि जवाब मनफी होगा और इसको कोई कबूल नहीं करेगा, और जवाब ये मिलेगा कि आज़ादी से हमारा मकसद ये नहीं है, क्योंकि ये तो दूसरों पर जुल्म है لہٰذا نتیجہ یہ نکلا کہ آزادی اس وقت تک مناسب ہے کہ جب تک دوسرے پر ظلم و زیادتی نہ ہو، یعنی آزادی مطلق نہیں ہے۔ اور اگر اس سے یہ کہا جائے کہ کوئی شخص تمہارے خاندان اور عورتوں کے بارے میں جو کچھ چاہے کہے، وہ تم کو مار تو نہیں رہا بلکہ آپ کی بے حرمتی کر رہا ہے اور تمہارے یا تمہارے اہل خانہ کے بارے میں نازیبا الفاظ کہہ رہا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ ظاہر ہے کہ کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ یہ بھی دوسروں کے حقوق کی پامالی ہے اور ناموس کی عزت بھی معاشرے میں محترم ہے۔ بس معلوم ہوا کہ عزت و ناموس پر تجاوز یا زیادتی ظاہری چیزوں پر منحصر نہیں ہے۔ اور اگر کوئی شخص کسی اخبار میں اس کے خلاف کچھ لکھے اور مقالے کے ذریعے اس کی شخصیت اور آبرو کو داغدار کرے، تو اس صورت میں کیا یہ فزیکی اور ظاہری طور پر اس کی بے حرمتی نہیں ہوئی ہے؟ یعنی زبان کے ذریعے اس کی بے عزتی تو نہیں ہوئی ہے؟ کیا کوئی اس چیز کی اجازت دے سکتا ہے؟ ہرگز کوئی شخص اس بات کو قبول نہیں کر سکتا، اور اس کام کو بھی دوسروں کے حقوق کی پامالی اور اپنے لیے بے عزتی جانتا ہے، اور اجازت نہیں دیتا کہ کوئی شخص اس کی آبرو ریزی کرے اور اس کے حقوق کو پامال کرے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آزادی کے لیے اب تک تین قیود و شرط موجود ہیں، اور اگر ان شرطوں کی رعایت نہ کی جائے تو دوسروں کے حقوق کی پامالی ہے۔ نمبر 4، ہر معاشرے کی مقدسات کی رعایت ضروری ہے۔ ایک دوسرا نقطہ کہ جس کے بارے میں بحث کرنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ ہر معاشرے کی مقدسات یعنی قابل احترام چیزیں الگ الگ ہیں اور نسبی ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض معاشروں میں کسی کی بہن یا بیٹی سے آزادانہ رابطہ کرنا معیوب نہیں ہوتا، جیسا کہ یورپی اور امریکائی ممالک ہیں کہ کوئی بھی شخص کسی بھی لڑکی یا عورت سے دوستی کرنا چاہے تو چاہے اس دوستی کے نتائج کچھ بھی نکلیں، کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ دونوں کی مرضی سے یہ کام ہو رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شکایت کرے اور کورٹ میں جا کر اس کے خلاف مقدمہ دائر کرے کہ طاقت کے بل بوتے پر مجھ پر ظلم ہوا ہے اور میں راضی نہیں ہوں، تو عدالت اس کی اس شکایت کو سنتی ہے، لیکن صرف مرد و عورت کی دوستی کیونکہ اپنی مرضی سے ہوتی ہے، لہٰذا کوئی عیب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص کسی سے کہے میری اور تمہاری بہن کی دوستی ہے اور کل رات فنا جگہ تھے، یورپی فرہنگ و کلچر میں برا نہیں سمجھا جاتا، اور کوئی اس بات پر خوش بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہی بات بری سمجھی جاتی ہے اور اس کو برا سمجھا جاتا ہے۔ کسی کو ایسی باتیں کہنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ ان باتوں سے ایک دوسرا نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ خاص چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو وہ محترم اور مقدس سمجھتا ہے، درحالانکہ یہی چیزیں دوسرے معاشرے میں نہیں پائی جاتی۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ ان مقدسات کا معیار کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر معاشرے کی مقدسات اس کی ثقافتی اور اجتماعی زندگی کی وجہ سے ہوتی ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مقدسات معاشرے کی بنیاد اس ماحول اور ملک کے ثقافتی معیار کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ لہٰذا اگر کسی معاشرے میں وہاں کی ثقافت کی وجہ سے کچھ چیزیں مقدس اور قابل احترام ہوں، تو ان سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے اور ان کی بے احترامی نہیں ہونی چاہیے۔ اور کسی بھی معاشرے میں کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ جو چاہے کہے، جبکہ اس کو اس طرح کی باتیں کرنا چاہیے جن سے ان مقدسات کی بے احترامی نہ ہوتی ہو۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آزادی کے لیے بہت سی قید و شرط ہیں کہ جن کی ہر معاشرے کے لحاظ سے رعایت کرنا چاہیے، اور آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو چاہے کہے اور جس طرح چاہے کرے۔ ہاں، اگر جس ماحول میں وہ زبان کھول رہا ہے اس میں اگر اس کو بے احترامی نہیں سمجھا جاتا تو اس کا کہنا صحیح ہے، لیکن جس معاشرے میں وہ کہہ رہا ہے اگر وہاں اس کا کہنا اس معاشرے اور مذہب کے مقدسات کی توہین ہے، تو پھر کسی کو یہ حق نہیں کہ وہ مقدسات کے ہدف کچھ کیے اور جو چاہے انجام دے، اور کوئی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اگرچہ ہم نے جو کچھ بیان کیا مغربی ممالک میں محترم اور با اہمیت نہیں سمجھا جاتا اور ہر انسان اپنی گفتار و کردار میں آزاد ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں چونکہ اسلامی حکومت ہے، مغربی ممالک سے فرق ہے اور اس طرح کی آزادی نہیں ہے کہ جو چاہے لوگوں کی طرح نسبت دے۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے فرہنگ و ماحول میں یہ چیزیں با ارزش ہیں اور ہر قوم و ملت کے مقدسات کا احترام کرنا ضروری ہے، اور آزادی کے بہانے ان کے خلاف ورزی کرنا صحیح نہیں ہے۔ بس معلوم یہ ہوا کہ آزادی کا دائرہ اتنا وسیع نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگ تصور کرتے ہیں، اور اس قدر آزادی کو کوئی بھی عقل مند انسان قبول نہیں کر سکتا۔ لہٰذا آزادی کے اس طرح معنی بیان کرنے چاہیے جس سے دوسروں کی توہین اور ان کے حقوق کی پامالی نہ ہوتی ہو۔ لہٰذا جن باتوں سے لوگوں کے مقدسات کی توہین ہوتی ہو ان کا بیان کرنا ممنوع اور ناجائز ہے۔ اسلامی معاشرے میں آزادی کا بہانہ بنا کر خاص طور سے جان سے زیادہ عزیز اسلامی مقدسات کی توہین کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے۔ ہماری قوم و ملت نے ثابت کر دیا ہے کہ اپنے عزیزوں کی لاکھوں جانیں قربان ہو جائیں لیکن اسلام باقی رہے۔ اب اگر مغربی کلچر میں کسی بھی طریقے سے کسی کی توہین ہو، مثلا یہ کہا جائے کہ آپ کی ناک بہت لمبی ہے، آپ کا قیافہ برا ہے، اور اس کو عدالت میں جانے اور مقدمہ دائر کرنے کا حق ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے معاشرے میں کوئی شخص کسی چیز کے بارے میں توہین کرے، وہ بھی اس بارے میں کہ جو ماں باپ بیوی اور اولاد حتیٰ خود اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہو، ظاہر ہے کہ لوگوں کو یہ اعتراض کرنے کا حق ہے کہ آزادی کا بہانہ بنا کر ہمارے مقدسات کی توہین کیوں کر رہے ہو۔ نمبر 5، آزادی کے نعرے میں ناجائز غرض۔ جو لوگ آزادی کا دم بھرتے ہیں اور آزادی نہ ہونے کا غم مناتے ہیں اور ایران میں آزادی نہ ہونے کا مرثیہ پڑھتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ان میں سے بعض لوگوں نے مغربی ممالک کا سفر کیا ہے، یا ان کے بارے میں سنا ہے، یا وہاں کی فلموں کو دیکھا ہے۔ جو لوگ اس طرح کی زندگی چاہتے ہیں لیکن ایران میں ان کو اس طرح کی زندگی بسر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسلامی حکومت کہاں سے قوانین بناتی ہے؟ کیا اسلامی حکومت کے قوانین خدا، رسول اور آئمہ کی مرضی کے مطابق قوانین نہیں ہوتے؟ وہ لوگ الہی احکام کو قبول نہیں کرتے، ولی فقیہ پر اعتراضوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور ولی فقیہ کے متعلق کینہ رکھتے ہیں، جبکہ ولی فقیہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہتا۔ ترجمہ: یہ لوگ تم کو نہیں جھٹلاتے بلکہ یہ ظالم حقیقتاً خدا کی آیتوں سے انکار کرتے ہیں۔ سورہ انعام آیت نمبر 33۔ کیا مرجع تقلید اور فقیہ اپنی طرف سے کچھ کہتا ہے؟ وہ جو کچھ بھی کہتا ہے قرآن احادیث سے اخذ کرتا ہے، لیکن دشمن اس چیز کو قبول نہیں کرتا۔ امریکہ کی معتبر یونیورسٹیوں کی کھلی فضا میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں کہ لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کے سامنے ایسے ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کے بیان کرنے سے شرم آتی ہے۔ وہاں کے عیاش خانوں میں کیا کیا ہوتا ہے، تصور کریں اگر وہاں کے عیاش خانوں کی ویڈیو بنائی جائیں اور اس کو اس ملت کے جوانوں کو دکھائی جائیں تو اس کا کیا اثر ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی جوان ایسی فلمیں دیکھے گا اور جب صبح اٹھ کر یونیورسٹی جائے گا تو پھر سکون سے نہیں رہ سکے گا، کیونکہ رات میں سویا ہی نہیں ہے اور دوسری طرف اس کی شہوت تحریک ہو جاتی ہے، اس کا چین و سکون غائب ہو جاتا ہے۔ اب اگر ایسا جوان نعرہ لگائے کہ یہاں آزادی نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میں کرنا چاہتا ہوں اس کو کرنے نہیں دیا جاتا۔ اسلام کے مقابلے میں اسی طرح کی آزادی کو لایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ آزادی مقدم ہے یا اسلام۔ اس آزادی کا مطلب ہی جنسی شہوات کو پورا کرنا ہے، لہٰذا شروع ہی سے یہ کہا جائے کہ آزادی سے ہم یہ چاہتے ہیں ہر وہ چیز جو کچھ کفر و الحاد کے ماحول میں ہوتی ہے وہی معاشرے میں بھی جائز ہو جائے، تو یہ مطمئن رہیں کہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ لوگوں نے اپنے عزیزوں کی جانیں قربان کی ہیں تاکہ اسلام کا رواج ہو، نہ کہ مغربی فساد اور بےہودگی رائج ہو۔ ممکن ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہم واقعاً مسلمان ہیں اور اس حکومت کو ووٹ دیا ہے اور ولایت فقیہ کے معتقد ہیں، اور جیسی آزادی مغربی ممالک میں رائج ہے ایسی آزادی نہیں چاہتے، بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کچھ ہم لکھنا چاہیں اس کو بغیر کسی روک ٹوک کے بے جھجک لکھ سکیں۔ हम तो आज़ादी बयान व कलम और अमली आज़ादी के ख्वाह हैं। हमको अपनी बात कहने की आज़ादी मिलना चाहिए। ये बात ज़ाहिरन ठीक है, क्योंकि हकूक बशर के नशरियात में से एक हक जो तमाम लोगों को है, यही आज़ादी बयान और मीडिया की आज़ादी है। और इसी तरह की आज़ादी को डेमोक्रेसी की असल माना गया है। लेकिन हम इनसे ये कहेंगे कि आप अपनी राय का इजहार करें कि हमारे मुल्क के हुक्मरान कैसे हैं। लेकिन क्या वाकयन आप कहना चाहते हैं कि फ़लाँ शहर का फ़लाँ काजी सही काम करता है या नहीं, या फ़लाँ शहर का DM ठीक काम करता है या नहीं, या फ़लाँ मुलाजिम का किरदार सही है या नहीं? या दर हकीकत आप असल इस्लाम और इस्लामी मुकद्दसात के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं और इन तमाम चीज़ों की नफ़ी करना चाहते हैं, या इस्लामी मुकद्दसात की तौहीन करना चाहते हैं? नंबर 6, आज़ाद गुफ्तगु की हदो हदूद। अगर आज़ादी से आपकी मुराद ये है कि जिस काम का होना जायज़ नहीं है इसके बारे में लिखना और कहना जायज़ होना चाहिए, जैसा कि हमने मिसाल में अर्ज़ किया, तो जब किसी शख्स को आपके सिलसिले में कोई तौहीन आमेज़ कलमात कहने का कोई हक नहीं है, यानी वो इतनी आज़ादी नहीं रखता, लेकिन जब इस्लामी मुकद्दसात की बात आती है तो आप फरमाते हैं कि आज़ादी बयान का तकाजा ये है कि हम जो चाहें लिखें और हम जो चाहें कहें, ये कैसे हो सकता है कि अगर कोई आपके बारे में तौहीन आमेज़ कलमात ज़बान पर जारी करे, और अगर कोई ऐसा करे तो आप अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हैं और मुकदमा दायर करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आप इजाज़त नहीं देते कि आपके ज़ाती मसाइल को अखबार में दिया जाए, तो फिर आपको इस मिल्लत के राज फाश करने का हक कहाँ से हासिल हो गया? किस तरह आपकी नज़र में किसी एक शख्स के राज को फाश करना जायज़ नहीं है, लेकिन एक मिल्लत के राज को फाश करना जायज़ हो गया? यानी आपकी नज़र में जब एक शख्स लाखों में तब्दील हो जाता है तो क्या इसके राज को फाश करना जायज़ है? क्या एक माशरे की नस्बत अपने मकालों में हदूद की रियायत करना ज़रूरी नहीं है? क्या कुछ भी लिखा और किया जा सकता है? माशरे के भी कुछ हुकूक हैं, इसके मुकद्दसात हैं, और इनका एहतराम बाकी रहना चाहिए और मुकद्दसात को मजरू नहीं किया जा सकता। जिस तरह आप अपनी तौहीन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं, इसी तरह आप अपनी नामूस या अपने घरेलू इसरार के बारे में तजावुज़ करने की इजाज़त नहीं देते, तो फिर आप किस तरह इजाज़त देते हैं कि इस अजीम माशरे, जिसने हज़ारों अजीज़ों को इन मुकद्दसात की हिफाजत के लिए कुर्बान कर दिया है, इसकी तौहीन की इजाज़त देते हैं? क्या आपकी नज़र में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और आज़ादी का बहाना बनाकर कानून की तरफ से कोई हदो हदूद नहीं होनी चाहिए? क्या आज़ादी मुतलक है? और अगर आज़ादी मुतलक हो तो किसी के बारे में कुछ भी कहने का हक हासिल होना चाहिए? और अगर इस 16 करोड़ वाली मिल्लत के मुकद्दसात मजरू हों और कोई तुम पर एतराज़ करे, तो आप जवाब में कहें इजहार नज़र करना आज़ाद है, इससे बड़ा मुगालता और क्या हो सकता है कि एक शख्स के एहतराम को मजरू करना जायज़ नहीं है, लेकिन 16 करोड़ वाली मिल्लत के मुकद्दसात को मजरू करना जायज़ है? लेकिन 1 अरब मुसलमानों के मुकद्दसात को मजरू करना जायज़ है? ये कौन सी मंतक और फ़लसफ़ा है? और सिर्फ़ इस वजह से कि हुकूक बशर के नशरियात में मौजूद है, क्या बयान आज़ाद है, मुकद्दसात की तौहीन करना भी आज़ाद हो जाएगा? आज़ादी का एक मुबहम कलमा इस्तेमाल करते हैं और हर शख्स अपने लिहाज से इसकी तफसीर करके सोए इस्तफादा करता है। नंबर 7, अल्फाज के मफहूम और मसादिक को रोशन करने की ज़रूरत। हम यहाँ पर ये मशवरा नहीं देते हैं कि मुबहम और गैर वाज़ह अल्फाज को इस्तेमाल करने के बजाय इनके मसादिक पर तकिया करें और कहें कि ये काम जायज़ है या नहीं। मसलन ये कहने की बजाय कि इस्लाम डेमोक्रेसी के मुवाफिक है या नहीं, कहें कि आप क्या चाहते हैं और कौन सा अमल अंजाम देना चाहते हैं। क्या आप खुदा और इसके अहकाम को नादीदा करना चाहते हैं? इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। अगर डेमोक्रेसी के ये मायने किए जाएं कि इंसान जिस तरह के कानून बनाना चाहे बना सकता है, اگرچہ خدا کے قوانین کی مخالف ہے کیوں نہ ہوں، تو چاہے پوری دنیا زور لگائے، ہرگز ہم ایسی ڈیموکریسی کو قبول نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ڈیموکریسی کے یہ معنی کیے جائیں کہ لوگ اپنی سر نوشت اور زندگی میں مؤثر ہیں، کوئی شخص اپنے زور کے ذریعے ان پر تحمیل نہیں کر سکتا، افراد بھی اسلامی قوانین اور بنیادوں کے دائرے میں چلیں، تو اس چیز پر تو شروع انقلاب سے عمل ہو رہا ہے۔ اور اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ ایران کے برابر کسی بھی ملک میں لوگوں کا احترام نہیں کیا جاتا، تو شاید دعویٰ بیجا نہ ہوگا، اور شاید کہنے کی وجہ بھی یہ ہے کہ ہمارے پاس اس حد تک ثبوت نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہمارا نظریہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں بھی اتنی آزادی نہ ہو، لہٰذا لفظ ڈیموکریسی پر بحث و مباحثہ کرنا کہ اسلام ڈیموکریسی کا موافق ہے یا مخالف ہے، اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے اس کے مصادق کو معین کر لیں۔ مثلا کیا اسلام ہم جنس بازی کے آزاد ہونے کی اجازت دیتا ہے؟ چاہے تمام ہی لوگ ایسا نظریہ رکھتے ہوں، ظاہر ہے کہ اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا، اگر تمام لوگ ہی اس چیز کے موافق ہی کیوں نہ ہوں اور اس بارے میں ووٹ بھی دیں۔ لہٰذا اگر ڈیموکریسی اس حد تک بے لگام ہو تو پھر ہم اس کو نہیں مانتے، لیکن اگر ڈیموکریسی سے مراد یہ ہو کہ افراد انتخابی مہم میں آزاد ہیں، پارلیمنٹ کے ممبران کو آزادانہ طور پر منتخب کریں، صدر کا انتخاب آزادانہ طریقے پر ہو، اور ان کو حق ہے کہ ممبران پارلیمنٹ یا دوسرے ذمہ دار افراد سے کسی مسئلے میں وضاحت مانگیں، تو ایسی آزادی ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہمارے ہاں یہ آزادی ہے اور ہم بھی 100% اس کی حمایت کرتے ہیں۔ لہٰذا اس کے لیے الفاظ کی بحث میں جانے سے بہتر یہ ہے کہ ان کے مصادق کے بارے میں بحث کی جائے، کھلے عام کہیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں، تاکہ اس کا جواب بھی واضح طور پر دیا جا سکے۔ اور اگر الفاظ مبہم اور نامشخص استعمال کیے جائیں گے تو ان کے جوابات بھی مبہم دیے جائیں گے۔ درجہ ذیل الفاظ جیسے آزادی، ڈیموکریسی، لیبرلزم، جامع مدنی، تمدن اور فرہنگ و ثقافت مبہم ہیں کہ جن کی مختلف تفسیریں کی جا سکتی ہیں، لہٰذا ان کے بارے میں بحث و مباحثہ کرنا کبھی بھی عقل مندی نہیں ہے۔ صاف کہیں کیا چاہتے ہیں تاکہ ہم اس کا جواب دیں کہ آیا اسلام سے ہم آہنگ ہے یا نہیں۔ آٹھویں نشست، حکومت کے ڈھانچے کی وضاحت۔ نمبر 1، عنصری اور مصادقی تعریف کی اہمیت۔ ہم اس جلسے میں اسلامی حکومت کے ڈھانچے اور شکل و صورت کے بارے میں بحث کریں گے۔ یہاں پر ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مختصر سا واقعہ بیان کریں۔ انقلاب کے ابتدائی دور میں ایک بیرونی رپورٹر نے حضرت امام خمینی سے سوال کیا کہ آپ شاہ کی حکومت کو سرنگو کرنے کے بعد کون سی حکومت تشکیل دیں گے، تو آپ نے فرمایا ہم حضرت علی علیہ السلام کی طرح حکومت بنائیں گے۔ ظاہر ہے کہ اس خارجی خبر نگار کے لیے اسلامی حکومت کو سمجھنا مشکل تھا، کیونکہ وہ اسلامی ثقافت کو سمجھنے سے قاصر تھا، اس کو سمجھانے میں گھنٹوں درکار تھے، لیکن حضرت امام خمینی نے اس کو ایک جملے میں کانیا کنندہ جواب دے دیا، کیونکہ حضرت علی علیہ السلام کی حکومت کو دشمن اور دوست سبھی جانتے ہیں اور اس کے لیے زیادہ مطالعہ اور تحقیق کی ضرورت نہیں ہوتی، اور ساتھ ساتھ ہماری حکومت کی بھی شناخت ہو گئی۔ اس قسم کی تعریف و وضاحت، یعنی اس طرح کی سادہ اور مذاقی تعریف، عوام الناس کو سمجھانے کے لیے بہت بہتر ہے، کیونکہ انتزاعی اور فلسفی چیزیں عوام الناس کو سمجھانے کے لیے مشکل و دشوار ہوتی ہے کہ جس میں خارجی مصداق سے سروکار ہوتا ہے، لہٰذا خارجی نمونہ پیش کر کے کسی کو سمجھانے میں آسانی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی یہ سوال کرے کہ بجلی یعنی کیا، تو روشن بلب کی طرف اشارہ کر کے یا دوسرے الیکٹرک سامان کی طرف اشارہ کر کے اس کو سمجھایا جا سکتا ہے کہ یہ سامان بجلی سے چلتے ہیں، تو اس کی سمجھ میں بجلی کا مفہوم آ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ اس طرح کسی چیز کی تعریف کرنا جس میں اس کی ذاتیات اور عوارض اور اس کی اصل خصوصیت سے اجتناب کیا جاتا ہے، لیکن عملی اور اکیڈمک اصطلاح میں اگر کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے تو اس کی ذاتی یا عرضی خصوصیات کو بیان کیا جاتا ہے، کہ جن میں سے منطق کی مشہور تعریف ہے کہ جس میں جنس و فصل ذکر کی جاتی ہے۔ اس طرح کی تعریف میں پہلے ایک عام اور وسیع مفہوم کو تصور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک خاص مفہوم کو ذکر کیا جاتا ہے تاکہ دوسری چیزیں اس میں شامل نہ ہوں۔ کسی چیز کی پہچان اور تعریف کا ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے عناصر کو شمار کیا جاتا ہے، یعنی کسی ایک ماہیت کے لوازم اور خصوصیات کی تحقیق کی جاتی ہے اور ان سب کو ملا کر چیز کی تعریف قرار دے دی جاتی ہے، اور کوئی بھی شخص اس کی خصوصیات کو دیکھ کر فیصلہ کر لیتا ہے کہ جو چیز بھی وہ خاص خصوصیات رکھتی ہوگی وہی فلاں چیز ہوگی۔ نمبر ٹو، اسلام اور تینوں قوتوں کے جدا جدا ہونے کا نظریہ۔ حکومت کے وسیع پیمانے پر تعریف کرنا اور ان کی ان خصوصیات کو بیان کرنا جن کو اسلام نے بیان کیا ہے، یا سیاست کے بارے میں اسلام کے نظریے کو ایک جملے میں اس طرح کہا جا سکتا ہے کہ سیاست کے بارے میں اسلام کا نظریہ ہے کہ سیاست اور حکومت کے تمام امور الہی اور وحی سے الہام گرفتہ ہیں، اور یہی چیزیں حکومت اور نظام اسلامی بن جانے کی ضمانت ہوتی ہیں۔ مزید وضاحت اور اسلامی حکومت کو ایک جامع شکل پیش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی قوتوں کے جدا جدا ہونے کے نظریے کو بیان کیا جائے جو حقوق فلسفہ میں بیان ہوتی ہیں۔ ان آخری چند صدیوں میں مغربی حقوق دان فلسفی حضرات کے درمیان کافی کشمکش ہوتی آئی ہے کہ حکومتی قوتوں کو ایک جگہ ہونا چاہیے یا الگ الگ، کہ ہر شخص یا ہر گروہ صرف ایک طاقت کا مالک ہو، اور آخر کار رسانس کے زمانے کے بعد، بالخصوص مینٹسکیو کے زمانے کے بعد، مینٹسکیو نے اس سلسلے میں ایک ضخیم کتاب بنام روح القوانین لکھی، کہ جس میں طاقتوں کے جدا ہونے پر بہت زیادہ تاکید اور اصرار کیا ہے۔ حقوقی فلاسفہ نے اس بات پر اجماع اور اتفاق کر لیا کہ حکومتی طاقتوں کو جدا جدا ہونا چاہیے، اور یہ نظریہ پیش کیا کہ حکومت کی تینوں طاقتیں، نمبر ون قوت مقننہ قانون گزار طاقت یعنی پارلیمنٹ، نمبر ٹو قوت مجریہ یعنی صدر مملکت یا وزیر اعظم، اور قوت قضائیہ یعنی عدالت طاقت، ڈیموکریٹک اور جمہوریت حکومتوں کا اصلی ستون سمجھے جاتے ہیں، اور ان تینوں طاقتوں کے لیے الگ الگ دائرہ اور مستقل میدان تصور کیا جاتا ہے۔ اس طرح کے ایک طاقت کو دوسری طاقت میں دخالت کرنے کا کوئی حق نہیں، اور ہر ایک ان میں سے مستقل ہوتی ہیں۔ اس نظریے میں ہر قوت کو الگ الگ کرنے کے بعد اس کی تعریف بھی کی گئی ہے کہ جن کو ہم یہاں پر مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ الف قوائے مقننہ، حکومت کا ایک اہم رکن قوائے مقننہ ہے، کیونکہ انسان کی اجتماعی زندگی میں ہر وقت تغیر و تبدیلیاں پائی جاتی ہیں اور ہر زمانے کی شرائط مختلف ہوتے ہیں، لہٰذا ضروری ہے کہ کچھ لوگ ان پر تبادلہ خیال اور غور و فکر کر کے مناسب قانون وضع کرتے ہیں۔ اور قوائے مقننہ کی اہمیت کے پیش نظر اس کے بنائے گئے قوانین معتبر اور واجب الاجرا ہیں۔ بے قوائے قضائیہ، قوانین کو معتبر اور رسمی ہونے کے بعد اس بات کی وضاحت ہے کہ ان کلی قوانین کو خاص موقع و محل پر مطابقت اور لوگوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو روشن کیا جائے، نیز اختلافات اور جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے قوائے قضائیہ کا ہونا ضروری ہے، یعنی قانون کے بننے کے بعد شہریوں کے اختلاف کی صورت میں یا گروہ کے درمیان اختلاف، یا عوام الناس اور حکومت کے درمیان اختلاف کو حل کرنے اور لوگوں کے حقوق کو پامال ہونے سے بچانے کے لیے، اور قوانین کو مذکورہ موقع و محل پر مطابقت، قضاوت اور فیصلہ کرنے کے لیے قوا قضائیہ کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ صرف پارلیمنٹ میں قوانین پاس ہونے سے مشکل حل نہیں ہوتی، کیونکہ اختلافی صورت میں ہر ایک شخص اپنے کو حق سمجھتا ہے اور اپنے حق میں قانون کی تفسیر کرتا ہے۔ یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا، اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے۔